بڑے بھائی یہ حضرت آرام فرما رہے ہیں لیٹے ہوئے ہیں مسجد کے اندر
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لعبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. دوستو بزرگوں بھائیو ہمارے مدارس میں ہمارے علماء ہمارے اساتذہ سے کہتے تھے اور ہم بھی اپنے طلبا سے کہتے ہیں کہ تین کام کریں. ایک درسگاہ میں آنے سے پہلے جس کتاب کو پڑھنا ہے جس کتاب کا سبق پڑھنا ہے اس کا مطالعہ کر کے آئیں. دوسرے استاد کے سبق کو جس طرح جسم کی حضوری کے ساتھ حاضر ہیں دل و دماغ کی حضوری کے ساتھ حاضر ہو کر استاد کا سبق سنیں. تیسری بات ہے کہ جو بات سنی ہے سبق سنا ہے اس کا تکرار کریں. یہ تین باتیں جس طالب علم نے پوری کر لی اس کے لیے امتحان کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا بھی یہی تقریباً حال ہے کہ مطالعہ کر کے آنا اپنے بڑوں کی بات دھیان سے سننا اور سننے کے بعد جو باتیں سنی ہیں اس کا آپس میں مذاکرہ کرنا تکرار کرنا. مطالعہ کیا ہے؟ ہمارے پاس وہ کتاب ہے نہیں جس کتاب کا مطالعہ کر کے ہم آئیں. تو ہمارا مطالعہ یہ ہے کہ جو وقت دیا جائے اس سے پہلے آپ موجود ہوں آ جائیں. جیسے 10:30 کا وقت دیا ہے تو 10:30 بجے سے پہلے ہم حاضر ہو جائیں. ایک طرح کا مطالعہ ہے. جب ہمارے بڑے آ جائیں تو ان کی بات توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ عظمت کے ساتھ سنی جائے. جیسے عام طور سے حضرت مولانا فرماتے ہیں یہ آیت پڑھ کر جو آیت میں نے پڑھی ہے قل لعبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. میرے بندوں کو بشارت سنا دیجئے خوشخبری سنا دیجئے کہ جو بات توجہ سے سنتے ہیں. عربی میں دو لفظ آتے ہیں سننے کے لیے ایک سمع یسمع آتا ہے علماء جانتے ہیں اور ایک استمع یستمع. سمع مطلق ہے ارادے سے سنیں بغیر ارادے کے سنیں قریب بیٹھ کے دور بیٹھ کے عمل کی نیت سے بغیر عمل کے جو بھی سنو وہ سمع ہے. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے جو استمعون استمع کہتے ہیں کہ توجہ سے سننا ہماتن گوش ہو کے بات سننی عمل کی نیت سے سننا. سننا برائے سننا نہ ہو سننا برائے عمل ہو عمل کی نیت سے آدمی بات سنے اور اتباع حسن کریں. جو باتیں سنی ہیں اپنے بڑوں سے کتاب و سنت کی کوشش کریں کہ اس پر اچھی طرح عمل کریں. مولانا ہم تو سے فرماتے ہیں کہ سر سے اتارنے کے لیے نہیں کرنا ہے بلکہ ذمہ داری کے ساتھ احساس ذمہ داری کے ساتھ جو کرنا ہے اسے احسن طریقے سے کرنا ہے, بہتر سے بہتر طریقے پر وہ عمل ہو جائے. اس لیے اللہ کے ہاں کثرت عمل کا مطالبہ نہیں ہے, حسن عمل کا مطالبہ ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات کا جو اللہ نے سلسلہ دنیا میں چلایا ہے اور انسانوں کو بھیجا ہے پیدا کیا ہے, تو موت اور حیات کے درمیان کا جو زمانہ ہے زندگی سے لے کر موت تک کا زمانہ اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ تم میں سے کون بہتر اچھا عمل کر کر آتا ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس نے عمل. تو لہذا بات جو ہے وہ توجہ سے بڑوں کی سننی ہے, اور ظاہر کے توجہ سے بات وہ سنتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا, مجھے کچھ آتا نہیں ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو سب جانتا ہوں وہ تو پہلے سنے گا نہیں, سنے گا تو بھی توجہ نہیں سنے گا. اس نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء, صدقہ جو ملے گا وہ فقیر کو ملے گا, غنی کو تھوڑی ملے گا. جو فقیر بن کر آتا ہے, محتاج بن کر آتا ہے, احتیاج کے شعور کے ساتھ آتا ہے, اس کی جھولی میں صدقہ پڑتا ہے. جو مستغنی ہو, بے نیاز ہو, میں تو ماشاءاللہ سب جانتا ہوں, سارے اصول جانتا ہوں, میں نے بہت سنا ہے, کیا سننا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی خاص خاص فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اپنے بڑوں کی بات توجہ سے سننا, عظمت سے سننا, اہتمام سے سننا, اس طرح سننا کہ گویا کہ ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. اس لیے ہمارے یہاں جو فرماتے ہیں کہ جتنی طلب ہوگی اتنی ترقی ہوگی, اتنا فائدہ ہوگا. استغنا اچھی چیز ہے لیکن دنیا میں, کہ آدمی دنیا کے اعتبار سے استغنا کے ساتھ رہے, مستغنی رہے. دنیا کی وجہ زیادہ نہ مانگے, اجمیروں کی طلب. دنیا کمانا ہے لیکن درمیانی راہ سے, باپ دوڑ کر کے نہیں زیادہ. لیکن دین میں قناعت نہیں ہے, استغنا نہیں ہے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ پڑھ فرماتے تھے, حضرت کی چھوٹی سی چھوٹا سا کتابچہ ہے, واقعی بہت بڑے مزے کی چیز ہے, بہت ضروری چیز ہے. اس کا عنوان ہے کہ کوئی بھی شخص کسی مقام پر پہنچ جائے وہ اپنی اصلاح اور استفادے سے مستغنی نہیں ہے. کہیں پہنچ جائے کسی مقام پر, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب اب میرے مزید اصلاح کی مجھے ضرورت نہیں ہے, اور مجھے اپنے کسی بڑے سے استفادے کی ضرورت نہیں ہے, میں اب مفید ہوں, مستفید نہیں ہے. اب مجھے فائدہ پہنچانا, فائدہ اٹھانا نہیں ہے. اب اصلاح میری ہو گئی ہے, اب مجھے ضرورت مزید اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ جس کا یہ شعور اور احساس ہو جائے تو وہ اس کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے, ترقی رک جاتی ہے بلکہ تنزل شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ موت تک اصلاح کی ضرورت ہے, موت تک استفادے کی ضرورت ہے اپنے بڑوں سے. اور جس کے اندر یہ احساس و شعور ہوتا ہے وہ ہر وقت فائدہ اٹھاتا ہے, توجہ سے بات سنتا ہے. تو لہذا جو باتیں ہمارے بڑوں نے کی ہیں, ابھی کل مذاکرے میں حضرت کی بات آئی, فجر کے بعد بات آئی, کل فجر کے بعد جو باتیں ہم نے بڑوں سے سنی ہیں اس کا آپس میں مذاکرہ بھی ہونا چاہیے. حضرت نے یہ کہا, فلاں نے یہ فرمایا, فلاں نے یہ فرمایا, ہمارے کام کی باتیں ہیں. حضرت نے عجیب بات جو حدیث سنائی, احرص علی ما ينفعک ولا تضع, پوری بات جو بات آپ کے نفع کی ہے اس کے حریص بنو, لالچی بنو. علی ما ينفعک, ہمارے علماء جانتے ہیں ما عموم کے لیے، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی تمہارے نفع کی ہے، فرمایا کہ اس کے حریص بنو. یہ بھی چھوٹی بات، اسے کیا کرنا ہے، ہم تو بڑے کام کریں گے، چھوٹے کام کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. ایک بہت بڑے محدث تھے، بڑا اللہ نے اسے حدیث کا کام لیا، حدیث کی کا درس دیتے تھے، کتابیں لکھی، شروحات لکھی. انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت کیا گزری. حضرت نے جواب میں فرمایا کہ بھائی ہماری علمی مشغافیاں اور علمی تحقیقات سب ایک طرف رہ گئی، رات کی چند نفلیں جو پڑی تھی وہ کام آ گئی. رات میں جو چند نفلیں پڑی تھی اخلاص کے ساتھ رات کے اندھیرے میں، وہ کام آ گئی. اللہ نے اسے بڑا پار کر دیا. اس لیے کسی عمل کو معمولی نہ سمجھا جائے، جیسا پتہ نہیں کس میں نجات ہو جائے، کس میں کام بن جائے. اس کے لیے فضائل کا علم ہے. بار بار جو ہمارے بڑے فرما رہے ہیں کہ فضائل اور مسائل، کہ فضائل کے ذریعے سے آدمی میں یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، ایمان بنتا ہے تو یقین آتا ہے اور تقوی آتا ہے. جیسے فرمایا یقین سے آدمی کے اندر طاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور تقوی سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے. اور گناہوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے. جیسے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ نے جو چیزیں ناجائز حرام قرار دے دی ہیں اس سے بچو گے تو سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. نماز، روزہ، حج، زکات، تلاوت، تسبیح، یہ سب عبادتیں ہیں، لیکن سب سے بڑا عبادت گزار جو حدیث میں آقا نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ نے جن چیزوں کو ناجائز حرام قرار دے دیا ہے، جیسے ہم نے سنا رات میں کہ اللہ کے جو فرائض ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو حرام قرار دیا ہے وہ اللہ کے حدود ہیں، تو حدود سے کے قریب بھی نہیں جانا. اس لیے کہ جب آدمی خلاف اولا کرتا ہے تو پھر اس کے بعد مکروہ میں آتا ہے، مکروہ سے تنزیہ پر جاتا ہے، تنزیہ سے تحریمی پر جاتا ہے، پھر حرام میں چلا جاتا ہے. دھیرے دھیرے آدمی آگے بڑھتا ہے. بہت لوگ کہتے ہیں مکرو ہی تو ہے، اس لیے کر لے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مستحب ہی تو ہے، چھوڑے تو کیا حرج ہے. مولانا احمد لاٹ صاحب دام روتا اپنی قطع فرمانے لگے علماء کی مجلس میں، ہم جو کہتے ہیں نا مکرو اور مستحب، مکرو ہے کر لو کوئی حرج نہیں، کھا لو کوئی حرج نہیں، استعمال کر لو کوئی حرج نہیں، اور مستحب ہے کیا ضروری ہے کرنا، کوئی فرض و واجب تو ہے نہیں. فرمایا کہ ہم نے حقیقت ہی نہیں سمجھی. مکروہ کے معنی ناپسند، کسے ناپسند؟ اللہ کے رسول کو ناپسند. جو چیز اللہ کے رسول کو ناپسند ہو ہم کیسے پسند، ہم اسے کیسے، ہم اسے کرے کیسے کریں. اللہ کا کام کرنے والے، اللہ کے دین کا کام کرنے والے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، ہم مکروہ کا ارتکاب کریں. جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے تو کیسے آدمی کر سکتا ہے. اور مستحب کے معنی اللہ اس کے رسول کو جو چیز پسند ہے وہ مستحب ہے. مستحب کے معنی جو چیز اللہ اس کے رسول کو پسند ہے اسے کیسے وہ ایمان والا چھوڑ سکتا ہے. آدمی کہتا ہے میرے استاد کو یہ چیز پسند ہے، میرے استاد کو ناپسند ہے، میرے ابا کو یہ چیز پسند ہے، ابا کو یہ ناپسند ہے، تو آدمی اسے نہیں کرتا ہے، اور جو پسند ہے اسے اختیار کرتا ہے. تو جو چیزیں اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہیں اس کو مکروہ کہا جاتا ہے، تو لہذا اس کا ارتکاب بندے مومن کیسے کر سکتا ہے. اور جو چیزیں اللہ اس کے رسول کو پسند ہیں اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، معمولی سمجھ کرنا چھوڑا جائے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو ہلکا نہ سمجھا جائے. اس لیے کہ زہر چاہے ایک کلو ہو چاہے ایک چھٹا ہو سب برابر ہے, ایک چٹکی زہر بھی مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے. جیسے سانپ و بچھو, ان کے بچے بھی وہی ہیں. کوئی آدمی سانپ کے بچے بچھو کے بچے کو جیب میں نہیں ڈالتا بچہ سمجھ کے, وہ بھی ڈگ مارے گا, وہ بھی وہی نقصان کرے گا جو بڑا سانپ کرتا ہے. اس لیے چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے صغیرہ صغیرہ کبیرہ بن جاتے ہیں. اس لیے صغیرہ سے بھی بچنے کی بات کہی گئی ہے. تو میں کر رہا تھا کہ فضائل کی جو تعلیم ہے, ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ چار کام ہمارے ساتھی کریں ترقی ہو جائے گی, بلکہ ترقی ہوتی رہے گی. ایک تو ہے کہ بیان کوئی بھی کرے آدمی طلب کے ساتھ سنے. تیرے کے صاحب جو کسی بزرگ کا بیان ہو رہا ہے, کسی بہت بڑے اللہ والے کا بیان, اس کی تو سنیں گے. ایک عام آدمی بیان کر اس کی کیا بیان سننا ہے. کبھی کبھی جو ہے عام آدمی بھی بات ایسی کر جاتا ہے اللہ کی توفیق سے, جو آدمی سننے والے کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں ایک جماعت میواتیوں کی دار العلوم دیوبند بن گئی, اور ایک میواتی کا بیان طے ہو گیا. اب میواتی علماء بھی کیا بیان کرے, بڑے بڑے اساتذہ ہیں, شیخ الحدیث, شیخ التفسیر, معتمد صاحب, فلاں فلاں, جبار العلم ہیں, بحر العلوم, شمس العلوم. علماء میں دیہاتی, وہ بھی میواتی کیا بات کرے گا. لیکن طے ہو گیا تو بات کر رہی ہوں, اسے مشورے میں طے ہو گیا. کہتے بیان کا شوق نہیں ہونا چاہیے, بیان کرنے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن طے ہو گیا تو پھر مشورے کی پابندی کریں گے. جو اللہ کہلوائے وہ کہیں گے, اللہ کے تو متوجہ ہوگا. کہتے ہیں کہ ان میواتی صاحب نے بڑے بڑے علماء کے سامنے بیٹھ کر یوں کہا کہ آپ تو بڑے بڑے علماء ہیں, میں دیہاتی میواتی ہوں, میں کیا بات کروں گا, میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے, ایک باپ بیمار ہے, اس کے دو بیٹے ہیں, ایک بڑا لڑکا ہے جو سارے کام کر سکتا ہے, چھوٹا بچہ ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا. باپ بیمار ہے, اس نے بڑے بیٹے سے کہا کہ بیٹا پانی پلا دو, پیاس لگ رہی ہے. بیٹے نے کہا ابو میں یہ فرصت نہیں, میں جا رہا ہوں. بڑے بیٹے نے پانی نہیں پلایا. چھوٹے بیٹے نے دیکھا کہ ابا کو پانی کی پیاس ہے, پانی کی طلب ہے. چنانچہ وہ کس طرح اٹھتا رینگتا ہوا گیا, سراہی کے پاس گیا, اور جا کر اس نے جو ہے وہ گلاس لیا اور سراہی سے پانی اڈیلا تو سارا پانی بھی گر گیا, گلاس بھی پھوٹ گیا, سراہی بھی پھوٹ گئی. اب بولو قصور کس کا ہے؟ اب سارے علماء کے کان کھڑے ہو گئے. کیا مثال دے کے بات سمجھائیے؟ سب نے کہا بات تو یہ بڑے کا قصور ہے, بڑے نے بات نہیں مانی, اسے کرنا آتا تھا, کر سکتا تھا, لیکن بات نہیں مانی. قصور تو بڑے کا ہے, چھوٹے نے تو کوشش کی جس طرح کر سکتا تھا کرنے کی, لیکن کر نہیں پایا. باپ کو پانی بھی نہیں ملا اور سراہی اور گلاس بھی پھوٹ گئے. تو اس نے کہا دیکھو علماء, کام تو نبوت کا آپ کے ذمہ ہے اور آپ اس کے مکلف ہیں, آپ کو کرنا چاہیے. اور ہم میواتی کیا کام کریں گے؟ کام بگاڑیں گے. لہذا کام بگڑے گا تو خدا ہم سے نہیں پوچھیں, آپ سے پوچھیں گے. یعنی مثال سے اس طرح بات واضح کر دی, سب کو سمجھ میں بات آنے لگ گئی کہ بھائی بات تو صحیح ہے. اصل وارثین انبیاء العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینار ولا درہم وانما ورثوا العلم فمن اخذه حقق بحظ وافر. تو اصل کام تو علماء کا ہے. تو بعض مرتبہ ایک معمولی دیہاتی سے بھی ایسی بات اللہ کہلواتے ہیں کہ بڑے بڑے کو جو ہے وہ بات دل میں اتر جاتی ہے. اس نے فرمایا ایک عمومی سب کی بات سنی جائے, بیٹھ کر طلب کے ساتھ بات سنی جائے. اور جب ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں تو ان کی بات میں تو نور ہوتا ہے, ہر حکمت ہوتی ہے. اللہ والوں کی باتوں سے حکمت کی فرما کے مردہ دل ایسے زندہ ہوتے ہیں جیسے موسلادھار بارش سے زمین زندہ ہو جاتی ہے, مردہ زمین زندہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے کہ اخلاص کی بات ہوتی ہے, اللہ والوں کی جو بات ہوتی ہے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے, ان کو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. جیسے مولانا فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کا ہو, اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جو خیرخواہی کا ہو. اس لیے کہ الدین والنصیحہ, دین خیرخواہی کا نام ہے. بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 98 کتابیں لکھی ہیں 2 جلدوں میں. کتاب الایمان سے شروع کی کتاب التوحید پر ختم کیا ہے, اور کتاب الایمان میں 41 باب ہیں, 41 باب ہیں. اس میں آخری جو باب ہے کتاب الایمان کا, اس میں ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ للہ ولرسولہ ولکتابہ ولامامہ ولعامۃ المسلمین. کہ دین جو ہے وہ خیرخواہی کا نام ہے, کہ جو خیرخواہ ہے وہ دیندار ہے, کہ اس کے سامنے ہے کہ بھئی سارے انسانوں کو ہماری ذات سے نفع پہنچے, ہماری جان سے, ہمارے مال سے, ہماری صلاحیتوں سے ہر انسان کو نفع پہنچے, یہ اصل دینداری ہے. اس کے نیچے جو حدیث نقل کی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی, وہ فرماتے کہ بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و النصح لکل مسلم, کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی 3 باتوں پر, کہ نماز قائم کروں گا, زکات ادا کروں گا, اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کروں گا. نماز اور زکات کے ساتھ و النصح لکل مسلمین کا تذکرہ ہے. نماز کا جو مقام ہے, زکات کا جو مقام ہے, سب جانتے ہیں ارکان اسلام میں. والنصح لکل مسلم, کہ ہر مسلمان کے ساتھ ہم خیر میں خیرخواہی کروں گا. تو ظاہر ہے کہ نبی سارے خیرخواہ ہوتے ہیں, نبی کا کام کرنے والے بھی خیرخواہ ہوتے ہیں. جو آدمی خیرخواہ نہیں ہے وہ داعی کیسے ہے؟ تو اگر ایک بات تو جو میں بڑوں کی سنا رہا تھا کہ ترقی کے لیے فرمائے کہ ایک تو ہر ایک کا بیان سنے توجہ کے ساتھ, طلب کے ساتھ, کچھ نہ کچھ ملے گا اور دل کی دنیا بدلے گی. اور دوسری بات یہ ہے فرمایا کہ آدمی عمومی جماعتوں میں چلے. اس لیے کہ خود ہمارا بھی حال عجیب ہے, میں خود کہتا ہوں جیسا عموم میں چلنا کم ہو گیا ہے. سیرودہ جماعتیں لے کر, چلے کی جماعتیں لے کر, 4 مہینے کی جماعتیں عمومیت کے ساتھ چلنا, یہ فرمائیں کہ پرانوں کی ترقی کا سبب ہے. سیرودہ جماعتیں خود لے کر ہم چلیں, ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ جب سیرودہ جماعتیں عمومیت کے ساتھ لے کر چلتے ہیں ہماری ذات کو کتنا نفع ہوتا ہے, کتنا آدمی اندر سے بنتا ہے. تقاضے پہ چلتے ہم لوگ, ماشاءاللہ یہ تقاضا وہ تقاضا, یہ مشورہ وہ جوڑ ہے, فلاں جوڑ ہے, فلاں صوبے کا, فلاں علاقے کا, یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن یہ سب تقاضے اپنی جگہ ہیں, لیکن آدمی کو اپنی ترقی کے لیے اپنے سیروزہ جماعتوں میں اہتمام سے عمومی جماعت بنا کر چلنا ضروری ہے اپنی ترقی کے لیے. تبھی آدمی بنتا ہے, ترقی کرتا ہے, استقامت نصیب ہوتی ہے. اور پھر فرمائیں کہ مقام پر ہو یا جماعت میں ہو, آدمی یعنی بکثرت عمومی گشت کرے. عمومی گشتوں سے آدمی بنتا ہے. جیسا کہتے ہیں نا عمومی گشت ہے, وہ سارے نبیوں کی سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کہا کہ تم قوم کے پاس جاؤ, قوم کو نبی کے پاس نہیں بلایا ہے. وارسلنا نوحا الی قومی, ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا ہے. تو عمومی گشت میں جتنا آدمی بنتا ہے وہ کسی اور میں شاید اتنا بنتا ہے. اور آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ فضائل کی تعلیم میں اہتمام سے بیٹھے. فضائل کی جو تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں اس میں اہتمام سے بیٹھنا, اس سے آدمی کا ایمان گرماتا ہے, ایمان بڑھتا ہے, ترقی ہوتی ہے, شوق اعمال کا پیدا ہوتا ہے. ہوگی بات. تو فضائل کی تعلیم میں حلقوں میں اہتمام سے بیٹھنا, گھر کی تعلیم ہے, مسجد کی تعلیم ہے, نکلنے کے زمانے میں ہے. میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو چیز ہم جیسے ارباب مدارس ارباب علم پر جو چیز صاف ہوتی ہے وہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا ہوتا ہے. اس لیے کہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ہم نے تو سیاہ چتا پڑھی ہے, مشکات کی ساری حدیث ہم نے پڑھی ہیں, اور ہدایت کی چاروں جلدیں پڑھی ہیں, سارے مسائل ہم جانتے ہیں, اب ان فضائل کی تعلیم میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن واقعی اس کا فائدہ ہم نے محسوس کیا ہے, اور جو بیٹھے گا اہتمام کے ساتھ, جو اس کے شرائط کو اس کے آداب ہیں, تو واقعی محسوس کرے گا کہ فضائل کی تعلیم میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے. اور ساری دنیا میں جو تبلیغ اس وقت چل رہی ہے وہ نتیجہ فضائل کا ہے, کہ لوگ آتے ہیں چار چار مہینے ہمارے اتنا خرچ ہمارا ہے, آپ جہاں چاہے بھیجیے, آپ کے مشورے سے ہم پابند چلتے ہیں. یہ فضائل فضائل کی وجہ سے ہے, اللہ تعالیٰ فضائل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ سارا کام چلا رہے ہیں. تو اور یہ چار چیزیں ہیں کہ جو کرتا رہے گا اہتمام سے اللہ تعالیٰ اس کو ترقی نصیب فرمائیں گے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے بڑوں کی بات اہتمام سے عظمت سے اور طلب طالب بن کر احتیاط کے ساتھ سنیں گے, انشاءاللہ نفع ہوگا.